محمد وعلى محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التخوية والنقابة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، صلوات سورة توبہ آیت نمبر 20، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. خدا کہتا ہے نفسوں کو جان سے اور مار سے خدا کی راہ میں جہاد کرو، در حقیقت وہی لوگ کامیاب ہیں. ہم اس کائنات کی بہت ساری حقیقتوں سے آشنا ہیں اور مزید جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور انہی حقیقتوں کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل ہوگی، رب کو پہچان سکیں گے. ایک اندر کی کائنات جس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور ایک یہ باہر کی کائنات. بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا لوگوں نے، کائنات کے سارے علوم حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ چینلز جو ہیں، نیشنل جیوگرافک ڈسکوری، ان میں دن بھر بہت سارے علوم آتے ہیں. فلاں جانور کس وقت اٹھتا ہے، کس وقت سوتا ہے، کیا کھاتا ہے، غذا کہاں سے لیتا ہے، کتنی زندگی ہے اس کی. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان حقیقتوں کی ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بے شک علوم ہے، لیکن خدا کہتا ہے خود کو پہچان لو، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. جس طرح باہر کی دنیا میں بہت ساری غیر ضروری حقیقتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، اسی طرح اندر کی دنیا کے بہت مخالفتیں جو ہوتی ہیں اندر کی دنیا میں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. اندر کی دنیا کا خیر اور شر بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کی ایک مثال دوں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی سخت جملہ، فوراً ذہن میں آ گیا کہ دشمن بن گئے ہیں میرے. یا اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے ہم پر، خیال میں کسی کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. حالانکہ دین کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا صرف ایک ہی کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. وہ جو خیالی دشمن ہے، ان سے لڑائی کرنے میں پوری زندگی گزار رہے ہیں. اصل جو کھلا ہوا دشمن قرآن کہہ رہا ہے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. جب تک خود تک رسائی حاصل نہیں کریں گے، اپنے اندر کا خیر، اپنے اندر کا شر، خدا تک نہیں پہنچ سکتے. اور جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، پہلے دن سے تصادم جاری ہے. اس کا مقابلہ کیے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، 90 جگہ انسان کا تذکرہ ہے، اور 88 مرتبہ شیطان کا نام آیا ہے، یعنی برابر کا مقابلہ ہے. جس دن سے انسان کی خلقت ہوئی، اس دن سے تصادم چل رہا ہے. جیسے ہی خدا نے خلق کیا، وہ کہنے لگا میں آگ کا، یہ مٹی کا، آگ کا بنا ہوا پیکر مٹی کو کیسے سجدہ کرے، اور یہ ابھی تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، ابھی تو خلق ہوا ہے، یہ کچھ کمال تو حاصل کر لے، پھر اسے سجدے، پھر یہ سجدے کے قابل بنے گا. یہ پہلے دن کا تصادم. लेकिन जब तक अपनी जिंदगी में शैतान के नजरिए नहीं समझेंगे, हम उससे पनाह भी हासिल नहीं कर सकते। आप लाख अऊज़ु बिल्लाह कहते रहे, उससे पनाह भी नहीं मिलेगी जब तक उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। तो वो कहां कहां और कब कब है, क्या है उसके नजरिए, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। जिस वक्त इंसान की खिलकत हुई, खुदा ने हुक्म दिया सजदा करने का, उसका सबसे पहला नजरिया सामने आया। उसने उस वक्त ये कहा कि मैं तौहीद का मानने वाला हूं, फिर अगर खुदा किसी और को सजदा करने के लिए कहे तो मैं वो भी नहीं करूंगा। सिर्फ जात को मान लो, बात मानना जरूरी नहीं है। ये उसका सबसे पहला नजरिया है। माजरत के साथ आज कल हम भी यही करने लगे हैं, जात को मान लेते हैं, बात अगर अच्छी लगी तो मान ली वरना छोड़ दी। अब लाख दीन कहता रहे कि औरत को कितना हिजाब करना है, लेकिन जितना हिजाब मेरी जिंदगी में मुझे सूट करेगा उतना करूंगी, बाकी छोड़ दूंगी। जात को तो मान लिया है, बात माननी उतनी जरूरी नहीं है। ये शैतानी नजरिया है। लाख दीन कहता रहे मोमिन का दिल दुखाना काबा ढाने के बराबर है, लेकिन गुस्सा आ गया तो क्या करें, एक आध जुमला कह दिया। जात तो मान ली है, बात नहीं मान रहे, ये शैतानी नजरिया है। उसका दूसरा नजरिया ये था कि कमाल या फजीलत ईमान और किरदार के बिना पर नहीं मिलती, कमाल मादे तखलीक मैटर के बिना पर मिलती है। मैं आग का बना हुआ हूं, मैं ज्यादा फजीलत रखता हूं, जो मिट्टी से बना हुआ है वो पस्त है। दीन का नजरिया ये है कि बुलंदी सिर्फ और सिर्फ किरदार और ईमान के सबब मिलती है। उसका तीसरा नजरिया ये था कि अगर किसी बड़ी महफिल से कभी निकाल दिया जाए, अब ये जो उसका दूसरा नजरिया है, मेरी और आपकी निगाह में इस वक्त बड़ा कौन है, साहिब इज्जत कौन है, वही जो सबसे अच्छा लिबास पहन कर आए महफिल में। अभी तो फिलहाल काले का मौसम है, लेकिन बेहतर सवारी में जो आए, बेहतर इलाके में जो रहता हो, वही साहिब इज्जत होता है, या किसी ओहदे पर फायज हो। दीन ये कहता है उस दौर के मुशरिकों को रसूल पर भी यही एतराज था कि मक्के के बड़े बड़े चौधरियों के होते हुए, सरमायादारों के होते हुए, मोहम्मद को रिसालत कैसे मिल गई। दीन कहता रहा हमारा रसूल किरदार में बड़ा है, हमारा रसूल अखलाक में बड़ा है। ये उसका दूसरा नजरिया, मैं और आप अगर किसी गैर किरदार को बड़ा समझ रहे हैं तो ये शैतानी नजरिया है। उसका तीसरा नजरिया, किसी बड़ी महफिल से अगर डांट कर निकाल दिया जाए तो बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारने की भी जरूरत नहीं है, मजीद जसारत के साथ अपना काम जारी रखना, हिदायत लेने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा नजरिया था। चौथा, वो कहता रहा कि जहां अकीदे कमजोर नजर आए वहां पर उस शख्स को अपने हाल पर छोड़ दो, वो खुद ब खुद अमल का ढेर लगाता रहेगा, वहां ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकायद पुख्ता है तो फिर तुम फुरुआत में बहकाना शुरू करो। ये उसका चौथा नजरिया है। यानी अगर अकीदा कमजोर है, ईमान कमजोर है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, वो खुद ब खुद अमल का ढेर लगाएगा, लेकिन सारे आमाल बेकार हैं अगर अकीदा पुख्ता नहीं। यानी वो जो मेहनतें कर रहा है अमल का पहाड़ बनाने के लिए, वो खुद ब खुद बेकार हो जाएंगी, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। जिसके अकीदे पुख्ता हैं, ईमान बेहतर है, वहां कोशिश करने की जरूरत है। उसका आखिरी नजरिया यह है कि अपनी अना का तहफ्फुज हर हाल में करना, माफी लेना देना सब बेकार की बातें हैं। अपनी अना हर हाल में महफूज करके रखना, कोई अगर कुछ कह के जा रहा है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त इंतकाम ले लो। ये शैतानी नजरिए हैं। अब जब तक हमने उसकी कुदरत को, उसकी ताकत को नहीं समझा कि कितना कमाल है उसके पास, और वो भी इबादतों की सबब खुदा ही का अता किया हुआ है, उसने ताकतें मांगी थी खुदा से, लेकिन वो मुस्तकिल बेहिसाब और बहुत सारी मेहनतें कर रहा है। उसने हर हर उसूल दीन में शुबहे भी डालता रहा वक्त के साथ साथ। सबसे पहला शुबा उसने तौहीद में डाला था कि एक ऐसा खुदा जो नजर नहीं आता कैसे मानेंगे उसे, चलो अपने हाथों से खुदा बना लो जिसे छुआ जा सके और जो सामने मौजूद हो, बना लो ऐसा खुदा। सूरह नजम कहता है लात मनात उज़ा ये खुदा कैसे बन सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। تھوڑی سی اس کی تاریخ بتلانی ہے کہ یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی. یہ سب سے پہلا خدا ان کا لات ہے. یہ وہ تھا جو حاجیوں کو ستو اور روغن, ایک شخص تھا جو ستو اور روغن ملا کے حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا. اب جو شکم پرست لوگ تھے وہ کعبہ چھوڑ کر اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں کھانا بٹ رہا ہے. جب وہ اس دنیا سے گزر گیا تو اس کا مجسمہ بنایا گیا اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے. ہم نے شاید 2 یا 3 دن پہلے گفتگو کی تھی کہ عدالت کو میزان قرار دیا جائے اپنے اور دوسروں کے نفسوں کے درمیان. خدا کہتا ہے ہر کام میں اعتدال رکھو, یہاں تک کہ کھانے میں, بولنے میں اور سونے میں بھی. زیادہ کھانے والا اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتا, زیادہ سونے والا نہیں کر سکتا, زیادہ بولنے والا نہیں کر سکتا. اب وہ جو شکم پرست لوگ تھے, بڑی مزے کی چیز بنایا کرتا تھا, پرستش شروع کر دی اس کی. کعبے کے ہی گرد طواف کرنے کے لیے آتے تھے لیکن اس کی پرستش شروع کر دی. ایک اور نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلا بت حضرت ادریس کا بنا تھا. آیت اللہ تستغفر شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کہتے ہیں حضرت ادریس بڑے خوبصورت تھے اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. جب وہ اس دنیا سے گزر گئے تو ایک قوم طویل عرصے تک بیٹھ کے گریہ کرتی رہی. شیطان نے آ کر ان سے کہا کب تک روتے رہو گے, ایک کام کرو دیوار پہ ادریس کا ایک نقش بنا لو تاکہ وہ ہمیشہ تمہارے سامنے رہے. اچھا لگا یہ مشورہ, نقش بنا دیا گیا اور پھر آہستہ آہستہ مجسمہ سازی شروع ہو گئی. ایک نظریہ یہ ہے کہ یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی. ان کا دوسرا خدا عزا ہے, سورہ نجم میں ہے. عزا مکے سے 6 میل کے فاصلے پر ایک درخت تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ جو حج کے لیے آتے ہیں وہ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں, تو رسول اکرم کے دور میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم صفا اور مروہ سے ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے ہیں اور ہماری سعی شروع کر دیتے ہیں. پھر ان لوگوں نے وہ جو درخت بڑا معتبر تھا ان کی نگاہ میں, اس کے نیچے 3 پتھر ایک کے اوپر ایک رکھے اور اس درخت کا طواف شروع کر دیا. یہاں سے عزا وجود میں آیا. فتح مکہ کے بعد رسول نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جب رسول فاتح مکہ لوٹے. منات مرتبے میں لات اور عزا سے کم درجے کا ہے. یہ 3 خدا کثرت سے جن کی پرستش ہوئی. اس کے علاوہ سورج کی پرستش ہوئی, چاند کی پرستش ہوئی, حلووں کی پرستش ہوئی. میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے کتنے بت تھے گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے. اگر اللہ میاں کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ملتی تو بچے کو 2 آنے دے کر کہتے جاؤ بازار سے نیا خدا لے کر آؤ. اتنے خدا تھے, اتنے خدا. سفر کا الگ, گھر کا الگ, امیروں کا الگ, غریبوں کا الگ. سفر پر گئے ہوں, آس پاس کچھ نظر نہیں آتا تو ستو یا حلوے کو خدا کہہ دیا کرتے تھے. اس حد تک بت پرستی تھی. اور یہ سب کہاں سے شروع ہوا, یہ کون توحید میں یہ شبہ ڈالتا رہا, جب تک اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا اس کے خلاف پناہ نہیں مانگ سکتے. سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر جب فاتح ہوا, جہاں جہاں بت کے بت خانے نظر آتے تھے وہ گراتا ہوا آگے بڑھتا تھا. ایک جگہ اسے سومناتھ کا مندر نظر آیا, وہ فوراً اندر گیا اور حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس مندر کے بیچوں بیچ ایک بت ہوا میں معلق ہے, یعنی بنا کسی سپورٹ کے ہوا میں لٹک رہا ہے. اور وہ بڑا معزز بھی تھا بت پرستوں کی نگاہ میں. اس نے تلوار نکالی کہ میں اس بت کو گرا دوں. بت پرست آ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے, اسے چھوڑ دیں آپ. لیکن وہ خود حیران تھا کہ یہ بت ہوا میں کیسے رکا ہوا ہے. اس دور کے علماؤں کو بلایا. علماء کہتے ہیں کہ بت پرستوں نے اس عمارت کے چاروں طرف مقناطیس لگا رکھا ہے اور وہ لوہے کا بنا ہوا بت ہے. چاروں طرف سے جب عمارت اس بت کو کھینچتی ہے تو وہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے. آپ عمارت کا کوئی بھی ایک حصہ, کوئی بھی ایک دیوار گرا کر دیکھیں, وہ بت خود بخود گر جائے گا. محمود غزنوی کہتے ہیں ٹھیک ہے, عمارت کا ایک دیوار گرائی اور بت زمین پہ گر گیا. پھر جب بت کو توڑنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی تو پھر بت پرست آ گئے کہ آپ اس بت کو چھوڑ دیں, ہم آپ کو ایک بہت بڑی رقم دیں گے جو آپ کی فوج کے کام آئے گی. وزرا جمع ہو گئے کہ یہ بڑا اچھا مشورہ ہے, ہم نے اگر اس بت کو توڑ دیا تو یہ نیا بنا لیں گے, کیا فائدہ ہے توڑ کر, آپ رقم لے لیں, اسلام کی فوج کے کام آئے گی. محمود غزنوی کہتا ہے کہ اگر اس بت کو چھوڑ دیا تو دنیا کہے گی کہ محمود غزنوی بت شکن نہیں تھا, بت فروش تھا, میں اس بت کو توڑ کے رہوں گا. جیسے ہی محمود غزنوی نے تلوار مالی, بت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. سب حیران رہ گئے, یہ کیسے ہو رہا ہے, آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا. جب سر کے دو حصے کیے گئے تو اندر ایک آلہ لگا ہوا تھا جو پانی کھینچ کر آنکھوں کے ذریعے خارج کر رہا تھا. کتنا کام کر رہا ہے لوگوں کو توحید سے دور کرنے کے لیے. اور اگر ایمان کمزور ہے تو پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا اس راستے پر چلتی جائے گی. یہ سب سے پہلا شبہ توحید میں, اس نے ہر عقیدے میں شبہ پیدا کیا ہے. نبوت میں شبہ ڈالا تھا کہ ایک امی کو جو تم جیسا بشر ہے اسے رسالت کیسے مل گئی. امامت میں شبہ ڈالا, امامت ایک خاندان کی میراث نہ ہو, سب کو حق ملے امام بننے کا. یہیں سے خلافت کا جھگڑا شروع ہوا تھا. قیامت میں شبہ ڈالا کہ اگر اس دنیا کے بعد کچھ نہیں رہا تو پھر تو یہ ساری مشقتیں بیکار ہو جائیں گی, تو تھوڑا خدا کی مرضی سے جی لو, تھوڑا اپنی مرضی کا کام کر لو. اگر دنیا کے بعد جزا اور سزا کی کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر اتنی مشقتیں محنتیں اٹھانے کا کیا فائدہ, تھوڑا اپنی مرضی کا بھی کام کر لو. یہ سارے شبہات وہ ڈالتا گیا. اب سوال یہ ہے کہ پناہ کیسے ملے. اس کے مقابلے کے بغیر نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے. مقابلہ کیسے کریں؟ ایک ہی طریقہ ہے, اس کی طاقت سے پناہ مانگی جائے. لیکن پھر کہہ رہی ہوں, اعوذ باللہ کے سبب پناہ مل جاتی ہے. جب تک انسان اپنی انا, خود کو کمزور پروردگار کے سامنے اعتراف نہیں کرے گا, تب تک پوری طور پہ پناہ نہیں ملتی ہے. کیونکہ وہ ہر جگہ ہے, وہ صرف لذتوں میں نہیں بہکا رہا, وہ بندگی میں بہکا رہا ہے, طویل سجدوں میں بہکا رہا ہے, کار خیر میں بہکا رہا ہے, انسانوں کی مدد میں بہکا رہا ہے. یعنی ہر جگہ مختلف رنگوں میں ہے. جب تک مکمل طور پہ خود کو خدا کے سامنے کمزور تسلیم نہیں کریں گے, اس کی پناہ نہیں مل سکتی. آپ کہیں گے ہم تو ہے ہی عاجز, اس کے سامنے کمزور ہیں, ظاہر ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن مکمل طور پہ کمزوری کا اعتراف, اگر بندہ بھی مغرور ہو, دوسری طرف شیطان بھی مغرور ہے, خدا کی طرف سے پناہ نہیں مل سکتی. عمرو بن جمرہ کہتے ہیں کہ بدر میں میرے مقابل ابو جہل آ گیا, میں نے تلوار چلائی اور اس کی ران زخمی کر دی. اس نے بھی جواباً تلوار چلائی اور میرا بازو زخمی کر دیا, بازو لٹک رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود, رسول کی طرف سے عمر بن جمرہ لڑائی کر رہے تھے, عبداللہ ابن مسعود دوڑتے ہوئے آئے اور ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گئے. ایک مرتبہ ابو جہل کہتا ہے کہ ہائے میرے نصیب, ایک چرواہے کے ہاتھوں میں قتل ہو رہا ہوں, تاریخ میں کیا لکھا جائے گا؟ کم از کم ابو طالب کا بیٹا ہوتا تو قتل کرنے کے بعد بھی مجھے اعزاز ملتا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, تیار ہو جا, میں ابھی تیری گردن کاٹنے والا ہوں. ابو جہل کہتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, اگر گردن کاٹنا ہی ہے تو ایک کام کرو, کم از کم کندھوں سے گردن کاٹنا, تاکہ جب سارے سر محمد رسول اللہ کے پاس جائیں تو ان میں میرا سر سب سے زیادہ بلند ہو, لمبی گردن نظر آئے. عمرو کہتا ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, اس وقت بھی خود پہ ناز کر رہا ہے, میں تیرا سر منہ کے پاس سے کاٹوں گا تاکہ تیری گردن سب سے چھوٹی نظر آئے سارے مقتولین میں. یہ انتہا ہو گئی تھی خود پہ ناز پہ. اور ہم لا کے اعتراف کریں کہ ہم خدا کے سامنے خود کو کمزور, حقیر اور عاجز محسوس کرتے ہیں, لیکن ایک انا ہے جو اکثریت ہمارے اور رشتوں کے درمیان بھی آ جاتی ہے. یہی انا ہے جو جھکنا پسند نہیں کرتی. جب تک مکمل طور پر کمزوری کا اعتراف نہ ہو اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف کہ پروردگار تیرے پاس اتنی قدرت ہے کہ تو پناہ دے سکتا ہے. اس وقت تک پناہ نہیں مل سکتی. مکمل اعتراف اس کی وسیع رحمت پر اور اپنی کمزوری پر. شیطان آیا تھا خدا کے پاس, پروردگار میں نے سب کو بہکا دیا ہے, کوئی کھر رہے عرش پر ایسا نہیں جو جو میرے وار سے خالی گیا ہو. سب کو بہکا دیا ہے. دعویٰ کرتا ہوں کہ تو کوئی ایک ایسا بتلا دے جو میرے ہاتھوں گمراہ نہ ہوا ہو. خدا کہتا ہے مدینے کی زمین پر حسین ابن علی کا بیٹا بھی زندہ ہے, وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے. گمراہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, صرف مجھے اس کی نماز میں خلل پیدا کر کے دکھلا دے, تیرا دعویٰ قبول کر لوں گا. آیا شیطان مسجد نبوی میں, چوتھے امام کی نماز چل رہی ہے, پہلے محب شکلیں بنائی, امام نہیں ڈرے, مسجد کی دیواروں میں زلزلہ کیا تاکہ ڈر کے نماز توڑ دیں, نماز جاری رہی. انسان حیوانوں میں سب سے زیادہ جس سے گھبراتا ہے وہ سانپ ہے. سانپ کی شکل میں آیا اور قریب آ کر انگوٹھا چبانا شروع کیا. بہت دیر تک انگوٹھا چباتا رہا, نماز ختم نہیں ہوئی. ایک مرتبہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی, دعویٰ کر کے آیا تھا کہ گمراہ کروں گا, خدا کہتا ہے خلل بھی نہیں پیدا کر سکے گا. ایک مرتبہ جب نماز ختم ہوئی واپس پلٹ گیا, فوراً مسجد کے باہر چلا گیا. اس وقت ندائے آسمانی آئی, اے علی ابن الحسین انت زین العابدین. مکمل پناہ اس وقت ملے گی جب اپنی کمزوری, اور ہر جگہ پناہ کی ضرورت ہے, صرف دنیا کی دل فریبیوں سے نہیں, مصلے پر بھی پناہ کی ضرورت ہے, بندگی میں, سجدوں میں, عبادتوں میں, کار خیر میں, ہر جگہ پناہ کی ضرورت ہے. اتنی پناہ تو ہم نہیں مانگتے, بھول جاتے ہیں اسے. وہ مجھے اور آپ کو فراموش نہیں کرتا, ہم بھول جاتے ہیں اسے. ہر ہر موڑ پر, ہر ہر وقت بے حساب پناہ کی ضرورت ہے. کہاں سے ملے گی پناہ؟ اس کی قدرت کاملہ کے ذریعے, اس کی رحمت واسعہ کے ذریعے. انسان پریشان ہو جاتا ہے مشکلات میں, بالخصوص آزمائشوں میں وہ قریب تر ہوتا ہے. ایک عورت آئی تھی حضرت داؤد کے پاس, ایک سوال کرتی ہے, کیا خدا ظالم ہے؟ حضرت داؤد کہتے ہیں نہیں, خدا ظالم نہیں ہے, خدا عادل ہے. کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ میں اپنے ہاتھوں سے شال بناتی ہوں, بیوہ ہوں, تین بیٹیاں ہیں, شال بنا کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے جا رہی تھی, اتنے میں ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھ سے شال لے کر چلا گیا. اب بتائیں میں کیا کروں, سخت پریشان ہوں, بچیوں کے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اتنے میں ایک وفد آیا اس دور کے تاجروں کا, 10 تاجر تھے اس میں. وہ وقت حضرت داؤد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہم ابھی ابھی سمندری سفر سے واپس آ رہے ہیں, اور 1000 دینار آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں, آپ کو جو بھی مستحق ملے آپ اسے دے دیں. کہا یہ اتنے سارے تاجر تم سب ایک ساتھ کیسے آ گئے؟ کہا ہم سمندر کے سفر پر جا رہے تھے, اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے. بڑے پریشان تھے, سب نے منت مانی, 10 تاجر تھے, کہ اگر نجات مل گئی تو سب 10-10 ایک ایک 1000 دینار ہم خدا کی راہ میں صدقہ کریں گے. ابھی منت ماننی ہی تھی کہ اوپر سے پرندہ آ کر ایک لال کپڑا گرا کر گیا. ہم نے جب اٹھا کر دیکھا تو ایک شال تھی, ہم نے اس شال کے ذریعے کشتی کا سوراخ بند کر دیا, جانیں بچ گئی, کشتی کنارے پر پہنچ گئی. اب یہ جو منت مانی تھی یہ آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں, جو بھی مستحق ملے اسے دے دیں. وہ نبی پلٹ کر اس عورت کی طرف کہتے ہیں, خدا نے دریا سے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے, وہی خدا جسے تو ظالم کہہ رہی تھی. اور وہ میری اور آپ کی کمزوریوں کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے. اسی لیے تو اس نے مرتضیٰ مطہری سے کہا تھا کہ سب کے لیے الگ الگ آلے ہیں, کسی کے لیے رسیاں ہیں, کسی کے لیے آوازیں ہیں, किसी के लिए मजबूत चेले हैं। उस वक्त मुर्तजा मुतहरी के शागिर्द ने ख्वाब देख रहे थे, वो शैतान बहुत सारे फंदे हाथ में लिए खड़ा है, बहुत सारे आले हैं, बहुत सारी रस्सियां हैं, का इनमें से मेरे लिए क्या है? का तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक वसवसा काफी है, जहन में ख्याल डालता हूं और तुम उस पर चल पड़ते हो। ये तो उन लोगों के लिए है जो ईमान में साबित कदम है, उन्हें बहकाना मुश्किल है, दीवार से सर टकराना आसान है, मोमिन को बहकाना मुश्किल है, उसका ईमान रास्ते में आ जाता है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो यहां बैठे हुए हर एक की कमजोरी को जानता है और कमजोरियों के मुताबिक ही उसे बहका रहा है। हम खुद को उतना नहीं जानते, मैं और आप अपनी खामियों को अब तक नहीं पहचान सके, और जैसे गुज़िश्ता मजलिसों में भी गुफ्तगू की थी, तन्हाई में खामियां नजर आती हैं, महफिलों में यह काम नहीं हो सकता, तस्किए का काम तन्हाई में होता है, अपने नफ्स को चेक करने से फिर खामियां मिलती हैं और फिर उनका इलाज ढूंढेंगे। इलाज है हर हर रूहानी जिस्मानी बीमारी का इलाज साइंस के पास हो ना हो, दीन के पास है, इस्लाम के पास है। बीमारी आइडेंटिफाई तो हो जाए कि कहां कौन सी बीमारी है। पैरों के दर्द के लिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे, किसी ऑर्थोपेडिक के पास ही जाएंगे। बीमारी आइडेंटिफाई हो, हमारे पास रूहानी तबीब मौजूद है। एक शख्स ने आकर रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह बहुत वसवसे आते हैं, एक दफा मुझे वसवसा आया कि मुझे किसने पैदा किया है, फौरन जहन में ख्याल आया खुदा ने, फिर वसवसा आया कि ये तो सोच के खुदा को किसने पैदा किया है, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया ना। रसूल कहते हैं, नहीं, ये तेरी शर्मिंदगी ही तेरी ईमान की अलामत है। जब भी कोई ख्याल आए ला हौला वला कुव्वता से मदद ले ले, लेकिन ये तेरी शर्मिंदगी, तेरी पशेमानी, तेरे ईमान की अलामत है। ये नफ्स लवामा है जिस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, गुनाह के बाद जो फौरन मलामत करता है, वो जो जमीर की आवाज है। बहरहाल गुफ्तगू का खुलासा ये है कि वो बहुत काम कर रहा है, मेरे और आपके पीछे ही लगा है, हर हर जगह मौजूद है, हर हर वक्त। मुसलसल पनाह मांगने की जरूरत है, और जाहिर है अगर उसके हरबों में आ गए तो बहुत सारे काम उसके मुताबिक करते चले जाएंगे, और फिर जिस्म रूह सब नजिस होता चला जाता है, जहालत नजिस, बोग्स नजिस, कीना नजिस, गुस्सा नजिस, ये सारे जो एक के बाद एक वो खसलतें देता चला जा रहा है। पहले आदत रहती है कसरत इस्तेमाल से, फिर वो फितरत बन जाती है। इन सारी नजासतों को कैसे दूर करें? वहीं से दूर हो सकती है जो खुद ताहिर हो, जो खुद पाक हो, जिन्हें खुदा ने सनद दी हो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्स, पाक है हर रिज्स से, मुकम्मल ताहिर हैं। और उस इस्मत का मरकज खुदा एक औरत को बना रहा है। शाहजादी कौन है? इनकी जात इस्मत का मरकज है, सेंटर है। आपको इस सेंटर की अहमियत बतला दूं, एक दायरा है, दायरा वो इस्मत का दायरा है। अगर किसी को उसका सेंटर बनाया जा रहा है, महवर की मरकज की खसूसियत ये होती है कि वो सारे किनारों से उसका फासला बिल्कुल बराबर होता है, हर एक से उसका फासला बराबर होता है, और आप कहीं से भी उस दायरे में दाखिल होने की कोशिश करें, मरकज तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मरकज का फासला सबसे बराबर है। अगर किसी एक जात को उस इस्मत के दायरे का मरकज करार दिया गया है, इसका मतलब मुझे और आपको उस मरकज तक पहुंचना है, और बिलखसूस क्योंकि हम औरतें हैं, शहजादी की जिंदगी ही नमूने अमल है। उन 18 सालों में क्या नजर आया? उन 18 सालों में एक चीज जो बकसरत नजर आई, या मैं कहूं एक पैगाम जो शहजादी हर एक को देना चाहती थी, वो सब्र है। इख्तियार होने के बावजूद सब्र। बस میں پہنچ گئی جہاں آنا تھا. یہی صبر ہے جو نفسوں کا تزکیہ کرے گا, اور یہی سب شیطان کے خلاف مقابلے کی طاقت دے گا. آپ تو کہیں گے صبر کا مطلب ہے رونا نہیں, یا صبر کا مطلب ہے ٹھہرے رہو. ہم کسی سے کہتے ہیں نا صبر کرو, ابھی نہیں جانا, لیکن ہم نے صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ نے تم سے تخفیف کر لی اور معلوم کر لیا کہ تم میں کمزوری ہے, پس تم میں سے 100 صبر والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے, کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 100-200 پر کیسے غالب آ سکتے ہیں, 1000-2000 پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ اور کہتا ہے تم کمزور ہو, خدا نے یہ تخفیف کر لی ہے کہ تم میں کمزوری ہے. کون سی کمزوری؟ جسمانی کمزوری نہیں, وہ کہتا ہے جہاں ایمان کی کمزوری ہو. جہاں ایمان کی کمزوری ہو وہاں صبر کا مظاہرہ کرو, دگنی طاقت پر غالب آ جائیں گے. اب کیا ہے صبر؟ اس کا مطلب سنیے, صبر کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس میں جو مدد کرے گا. ایک خواہش ہے, ایک عقل ہے. خواہش کہتی ہے اس راستے پہ جاؤ, عقل کہتی ہے اس راستے پہ جاؤ. اس وقت عقل کی بات سن کر خواہش کے راستے پر نہ جانا صبر ہے. بس یہی صبر ہے. اس کی ایک مثال دوں, جنگ کے میدان میں سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں, خون کے فوارے بلند ہو رہے ہیں, خواہش کیا کہے گی؟ چلے جاؤ یہاں سے, تمہارا بھی یہی حشر ہوگا, کیوں ٹھہرے ہوئے ہو یہاں؟ عقل کیا کہے گی؟ خدا کہتا ہے رکو, جب تک خدا اذن نہ دے دے یہاں سے نہ جانا, یا جب تک فتح نہ مل جائے. اس وقت عقل کی بات مان کر وہاں ٹھہرنا صبر ہے. اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے جنگ کے میدان میں بھی صبر کا مظاہرہ کرو, ہم فتح دیں گے. اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا. جوان بیٹے کا کسی کا انتقال ہو گیا, فوراً خواہش کہے گی شکایت کر لے خدا سے, کہہ دے خدا سے یہ کتنا بڑا ظلم ہے میری ذات پر, اس کا بیٹا موجود ہے, میرا بیٹا اس دنیا سے گزر گیا. عقل کہتی ہے نہیں, ایک جملہ نہ کہنا, بیٹا تمہارا نہیں تھا, اس نے دیا تھا, اسی نے واپس لے لیا. یہ عقل کا, اس وقت عقل کی بات ماننا صبر ہے. کہتے ہیں نا کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر میں تو کہتے ہیں صبر کرو, یا جنگ کے میدان میں خدا کہہ رہا ہے کہ صبر کرو. ہم سمجھتے ہیں صبر کا مطلب نہ رونا ہے. دیکھیں رونا تو ایک فطری شے ہے. یہ دل پہ جب چوٹ لگتی ہے فوراً بخارات دماغ تک جاتے ہیں, اور وہ بخارات آنکھوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں. اگر وہ نہ نکلے آنکھوں کے ذریعے تو دماغ خراب ہو جائے گا. رونا ایک فطری شے ہے, رونا چاہیے. رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا, یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کے انتقال پر آپ گریہ کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. رسول کہتے ہیں رونا ایک فطری شے ہے, دل پہ جب چوٹ لگتی ہے آنسو نکلتے ہیں. اور نہ رونا سختی قلب کی علامت ہے, رونا دل کو نرم کرتا ہے. تو اسی لیے رونا تو فطری شے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ رو, صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹہرے رہو, صبر کا مطلب یہ ہے عقل کی بات مان لو. اب جب بھی عقل اور خواہش کی آپس میں جنگ ہو, جو عقل کہہ رہی ہے اس کو مان لینا صبر ہے. اور یہی صبر ہے جو شیطان کا مقابلہ کرے گا. ظاہر ہے نفسانی خواہشات شیطان کی باتیں مان رہی ہے, اس وقت عقل کی بات ماننا صبر کرنا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مولا متقیان کہتے ہیں کہ صبر ایمان, نصف ایمان ہے. چار جڑیں ہیں ایمان کی, ان میں سے ایک صبر ہے. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں صبر کا ایمان سے وہ رشتہ ہے جو سر کا جسم سے ہے, نصف ایمان ہے. لیکن اب جب ہم نصف ایمان ہی نہیں سمجھ سکے تو پھر کل ایمان کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ اور اسی لیے دنیا ہر وقت سوال بھی کھڑی کرتی رہی. بس میں نے گفتگو تمام کی, یہی اسی صبر تک لانا تھا. ہم نے پچھلے 5 دنوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی جو نفس کے تزکیے میں مدد کرتے ہیں. لیکن نفس کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان عقل کے تابع نہ آ جائے. اور شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے, اس سے بار بار ہر وقت مسلسل پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اسے نہ بھولیں اپنی زندگی میں. وہ ہمیں نہیں بھولتا, وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے, اسے فراموش کیا ہی نہیں جا سکتا. بار بار مسلسل پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. پناہ کیسے ملے گی؟ صبر کے ذریعے. صبر کا مطلب نہ رونا نہیں ہے, صبر کا مطلب عقل کی بات ماننا ہے, عقل کے تابع فرمان ہو جانا ہے. بہت سارے مظالم کا مظاہرہ ہوا تاریخ میں اور لوگوں نے اس کے خلاف بہت ساری صبر کا بھی مظاہرہ کیا ہے, ٹھہرے رہے, عقل کی اطاعت کرتے رہے. بہت سارے ظلم بھی ہوئے, بہت سارا صبر بھی ہوا, لیکن جب بھی ظالم ظلم کر کے گزر گیا اور سامنے صبر کا مظاہرہ ہو گیا تو فوراً ظالم کے یہی جملے ملتے رہے کہ اس سے زیادہ اگر اور ظلم کرتا تو شاید صبر نہ کر سکتے, اتنا تو سہ گئے, اتنا تو صبر کر لیا, لیکن اگر اور ظلم ہوتا تو صبر نہ کرتے. یہ سوال 61 ہجری کے بعد ختم ہو گیا. پھر کسی ظالم نے نہیں کہا کہ اس سے زیادہ ظلم ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتے, کیونکہ 61 ہجری نے ظلم کی انتہا دیکھی تھی اور اس کے مقابلے میں صبر کی بھی انتہا نظر آئی. وہ جو آخری تیر تھا ظالم کے ترکش میں, وہ بھی اس نے چلا دیا ایک 6 مہینے کے مجاہد پر. آ گئی گفتگو علی اصغر تک. کون ہے علی اصغر؟ جب حسین چلے ہیں مدینے سے 14 دن کے ہیں, رجب ہی میں ولادت ہوئی ہے, 14 دن کے ہیں, مائیں بیٹھی ہیں. دیکھیے جب اکبر کا ذکر آتا ہے تو اس سے مخاطب نوجوان ہوتے ہیں, قاسم کا ذکر آتا ہے اس سے مخاطب نوجوان ہوتے ہیں, لیکن جب اصغر کا تذکرہ ہوتا ہے تو مخاطب وہ مائیں ہوتی ہیں جن کی گودیوں میں چھوٹے بچے ہیں. چھوٹے بچوں کو مائیں دھوپ میں نہیں لے کر نکلتی, لمبا سفر ہو, مشقت بھرا سفر ہو, ہم گود کے بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتے. اصغر جا رہے ہیں حسین کے ساتھ, اور اصغر نے جو پیاس کی انتہا دیکھی ہے کربلا میں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو کربلا میں جتنی دیر پیاسا زندہ رہا اتنی دیر پیاسا رہا, جو آخر میں گیا اس نے سب سے زیادہ پیاس دیکھی, عصر کے وقت جو گیا اس نے سب سے زیادہ پیاس دیکھی. اچھا باقی جتنے بھی بچے تھے وہ آ کے کہتے تھے اماں پیاس لگی ہے, پھپھی اماں پیاس لگی ہے, بابا کہیں سے پانی مل سکتا ہے. اصغر کی پیاس کا اندازہ لگائیں, بچہ بول بھی نہیں سکتا. جب بھی پیاس کا غلبہ ہوتا ہے گردن ڈھلک جاتی ہے. تم رونے لگے, رباب تمہیں دعائیں دے رہی ہے, تمہارے درمیان بیٹھی ہے, دو ہی تو بچے تھے رباب کے, چولہا کربلا میں خالی ہو گیا, گود شام میں ویران ہو گئی, عصر عاشور استغاثہ بلند کیا حسین نے, لاؤ رباب اصغر کو سیراب کرا لائیں. ایک مرتبہ اندر گئی, کچھ دیر کے بعد واپس آئی, اب جو بچہ باہر آیا ہے تو بچے کی شکل ہی بدلی ہوئی تھی, بچے کی آنکھوں میں سرما لگایا, بال کنگھی کیے, پہلی مرتبہ بچہ خیمے سے باہر جا رہا ہے. مولا بہت پیاسا ہے, پیاس سے نڈال ہے. حسین چلے بچے کو لیے ہوئے, بچے کے چہرے پر ابا کا دامن ڈال دیا. کربلا میں جتنے بھی شہید میدان تک گئے گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے. اصغر وہ مجاہد ہے جو امام وقت کے ہاتھوں پر جنگ کے میدان میں گئے. ایک مرتبہ آواز دی, اتمام حجت کر رہے حسین سے, دو گھونٹ پانی پلا دو, بہت پیاسا ہے بچہ, محشر میں کوثر سے سیراب کروں گا. ایک جملہ کہنے کی اجازت دے, اکبر کے سینے سے تیر نکالنا مشکل تھا حسین کے لیے, اصغر کے گلے سے تیر نکالنا مشکل تھا, لیکن جو سب سے مشکل کام تھا حسین کے لیے وہ سوال آپ کرنا تھا. وہ جس کے در سے فرشتے لے کر جاتے ہیں وہ دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے.
कुंवर शर्मा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए, गर्दन झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गरज लेके आए हैं, दो बूंद पानी दे दो इसे। पिसर साथ ने आवाज दी, इकता कलाम हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को खता कर दे। हुरमला ने तीर को कमान पर चढ़ाया, अब कौन सा तीर था आपको मालूम है? वो तीर दूर से कोई घोड़ा या ऊंट भागता हुआ नजर आए, उसे नहर करने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी दूर से तीन भाल वाला तीर फेंका जाए तो ऊंट वहीं गिर जाए। हुरमला ने तीर को कमान पर चढ़ाया, तीर चला छुटकर जमीन पर गिर गया, फिर चढ़ाया, फिर छुट गया, फिर चलाया, फिर छुट गया। पिसरे साथ पुकारा, हुरमला तेरे जैसा तीरंदाज पूरे अरब में नहीं है, तीर क्यों नहीं चलाता? क्या करूं जब भी तीर को कमान पर चढ़ाता हूं, उसे इनके खैमे का पर्दा हिलने लगता है। ऐसा मालूम होता है कोई आवाज दे रहा हो मेरे लाल, एक बूंद पानी के लिए तुझ पर तीर चलाया गया, आ मैं तुझे अपनी आगोश में छुपा लूं। हुरमला का तीर चला, बच्चा बाप के हाथों पर मुनखलिब हुआ। किसी परिंदे का शिकार होते हुए देखा है? जब परिंदे को दूर से शिकार करते परिंदा पर फड़ पड़ाता है। तीर लगा, बच्चे ने हाथ पैर फड़ पड़ाए। हुसैन के बाजू में तीर लगा, तीर निकाला हुसैन ने, चुल्लू भर खून हाथों में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाह। आवाज आई, हुसैन अगर ये खून नाख आसमान की तरफ आया कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह, हुसैन अगर ये खून जमीन की तरफ आ गया गल्ला नहीं उगेगा। अजगर के खून को चेहरे पर मल लिया। अब सबसे मुश्किल वक्त है हुसैन पर, हुसैन रबाब के पास जा रहे हैं, सोच रहे क्या करूं, माँ को क्या बतलाऊंगा। सात मर्तबा आगे बढ़े, सात मर्तबा पीछे हटे, रेजान बेकद आई। दरे खैमे पर पहुंचे, आवाज दी, असगर रबाब अली असगर आए हैं। बस रो चुके मैंने सहमत तमाम की। जैसे ही ये जुमला खैमे में पहुंचा, खैमे का पर्दा उठा, सकीना दौड़ती हुई बाहर आई। बाबा भैया को पानी पिला लाए, हम प्यासे ही रह गए। बच्चे के चेहरे से आबा का दामन हटाया, माँ पीछे खड़ी देख रही थी। एक जुमला कहा रबाब ने, असगर दादी को मेरा सलाम कहना, और अगर दादी कहे माँ ने मुंह न धुलवाया तो कहना माँ के पास पानी नहीं था। दफन कर दिया असगर को हुसैन ने, नन्नी सी खबर खोद रहे हैं, हाथ थर्रा रहे हैं हुसैन के, बच्चे को सुपुर्द खाक किया, पैरों पे मट्टी डाली, कमर पे मट्टी डाली, सीने पर मट्टी डाली, मुंह फेर के चेहरे पर मट्टी डाल रहे हैं।
शाम का वक्त हुआ, सरों का शुमार हुआ। पिसरे साथ के पास 71 सर आए हैं। 72वां सर कहाँ है? कौ 6 महीने के बच्चे को हुसैन ने पसे खैमा दफन कर दिया है। पिसरे साथ कहते हैं जाओ उसका सर लेकर आओ। असगर का सर ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढते? जमीन पहले तर करते, फिर नेजे की यानी चुबो चुबो कर देखते। ये नेजे जमीन पर नहीं लग रहे थे, रबाब के जिगर पे लग रहे थे। एक शखी ने नेजा मारा, अब
جو نیزہ باہر آیا ہے، 6 مہینے کا بچہ زمین سے باہر نکلا، سارے نیزے پر سوار ہوا، آپ جھولے کی زیارت کریں گے، جھولا آئے گا، جھولے کی زیارت کریں گے، ضرور سوچنا جھولا رہ گیا، اصغر نہ رہے، بارلا پنجدن پاک کا واسطہ ہم سے اس خلیل سی عبادت کو، ان آنسوؤں کو، اس عزا کو قبول فرمانا. پروردگار، باب الحوائج کا ذکر کر رہے تھے، یہ 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہے حسین کا، جو مومنین یہاں حاجت لیے دلوں میں بیٹھے ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، اولاد کی خاطر پریشان ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں. پروردگار، اس باب الحوائج کے واسطے مومنین کی حاجتیں پوری فرما، ہمیں اتنی توفیق عطا کر، ان کربلا کی ماؤں کا جذبہ ان آنسوؤں کے واسطے سے ہمیں بھی عطا کر دے، ہمارے عزا خانوں کی، سبیلوں کی، جلوسوں کی، ماتمی دستوں کی، مقام مقدسات کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جلد از جلد ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. مومنین، ایک اعلان سماعت فرمائیے، 40 احادیث کی کاپی بنوا کر محفل کی انتظامیہ جو بھی لینا چاہتا ہو وہ کسی بھی والنٹیئر سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی وہ جو 40 احادیث حفظ کر لے، پروردگار اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اگر واقعی اس سے استفادہ حاصل کریں گے، برائے مہربانی ان کاغذوں کو اپنے علم مبارکوں کی زینتیں نہ بنائیں، اگر واقعی استفادہ حاصل کریں گے اور حفظ کریں گے تو محفل کی انتظامیہ نے کاپیز بنوائی ہے، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.